أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
یہ تحویل قبلہ سے متعلق جو آیات اس سے پہلے ہم نے پڑھی ہیں ان آیات کا تعلق بھی ان آیات سے ہے. تو یہ دو آیات ہے سورہ بقرہ کی. ان دو آیات میں دو اہم باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تحویل قبلہ کے حکم سے متعلق ہیں یہ باتیں, اس لیے کہ تحویل قبلہ کا حکم جب نازل ہوا تو یہی اہل کتاب تھے جنہوں نے تحویل قبلہ کے حکم کا مذاق اڑایا, اور یہی وہ اہل کتاب تھے جنہوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑایا. تو ارشاد فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دو بڑے جرائم کو بیان کیا کہ ایک جرم یہ ہے کہ حق بات کو چھپانا, اور دوسرا جرم یہ ہے کہ کسی بات کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کرنا. اور یہ دونوں بڑے جرم ہیں, اور اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے, خواہ وہ عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو, وہاں لکھا ہو یا جاہل ہو, عالم ہو کہ وہ عام شخص ہو, کہ اسے ایک تو حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے. یہ بات صحیح ہے سو صحیح ہے, اس کو آپ کھلے عام لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. اور دوسرا مسئلہ یہاں اہم یہ ہے, کسی بھی دینی امر کے بارے میں ذہن میں کسی قسم کا شک نہ آنے پائے. شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو خطرناک حربے استعمال کرتا ہے, ان میں یہ بڑا خطرناک حربہ ہے کہ وہ ذہن میں اس قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے. جس طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ کر کہتا ہے زمین کس نے بنائی, تم کہتے ہو اللہ نے بنائی, آسمان کس نے بنایا, تم کہتے ہو اللہ نے بنایا, فلاں چیز کس نے بنائی, تم کہتے ہو اللہ نے بنایا, پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب یہ خیال آئے تو فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان کے گمراہی کے طریقوں اور حربوں میں یہ بڑا خطرناک حربہ ہے کہ وہ دین کے کسی کام کے بارے میں ذہن میں شک ڈالتا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا اور یہ کیوں ایسے ہوا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا. اس قسم کے سوالات یہ شیطان کی طرف سے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس تک بات پہنچے کہ وہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بحیثیت مسلمان میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کا اقرار کروں, اس کا اعتراف کروں, اس کو مانوں, اس پر عمل کروں اور اس صحیح بات کو دوسروں تک پہنچاؤں گا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
یہ سورہ بقرہ دوسرے سپارے کی وہ آیات ہیں جن کا تعلق تحویل قبلہ کے حکم سے ہے. گزشتہ تین دروس میں اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحویل قبلہ کا یہ حکم نازل ہوا اور اس کا رد عمل کیا ہوا مخالفین کی طرف سے اور خاص طور پہ اہل کتاب میں یہود کی طرف سے. یہاں پر جو ارشاد ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, مفسرین نے یہاں جن اہم جملوں اور جن اہم عبارات کو تحریر کیا ہے ان کے خلاصے میں اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ الحق من ربک, حق تیرے رب کی طرف سے ہے, فلا تکونن من الممترین, پس تو شک کرنے والوں میں سے مت بن. حق پر الف لام کے دخول نے یہ بتایا کہ حق صرف ایک ہی ہوتا ہے اور حق صرف خاص حق ہوتا ہے, اور جب حق اللہ تعالی کی طرف سے ہوا اور اسی کی طرف سے ہوتا ہے کہ اس کے صفاتی ناموں میں سبحانہ و تعالی ایک نام ہے الحق, اور یہ حق اس حق کی طرف سے ہے, تو جب یہ حق یا کوئی بھی کلمہ حق یا کوئی بھی حق کی بات اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو ہمیں یہ چیز اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت حق کو چھپا نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ حق اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے. اور انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جو قرآن کے آئینے میں انسان دیکھ سکتا ہے کہ ہر دور میں اکثریت نے اس بات کی بھرپور کوشش کی ہے کہ حق کو چھپایا جائے, کتمان حق, جس کی طرف گزشتہ درس میں ہم نے بڑے اہم اشارے کیے سورہ بقرہ کی ان آیات کی روشنی میں جو ہم نے بنی اسرائیل کے ذکر کے آغاز میں آیت نمبر 40 اور 44 کے ارد گرد کی آیات کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا. الحق من ربک, ارشاد فرمایا کہ حق تیرے رب کی طرف سے, تو اس حق کو چھپایا نہیں جا سکتا. لوگ بعض اوقات یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس حق کو چھپانے میں جب ناکام ہو جاتے ہیں تو حق کو باطل کا لبادہ اڑا دیتے ہیں اور حق کو باطل کے ساتھ گدمد کر دیتے ہیں, جس کی طرف انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ, اَيْ وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. لیکن یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی. حق کا مزاج یہ ہے کہ الحق یعلو ولا یعلا علیہ, حق ہر چیز کے غالب آ کر رہتا ہے, حق پر باطل کبھی غالب نہیں آ سکتا. اور یہاں آپ اس چیز کو بھی اچھی طرح جان لیں کہ دنیا میں جب بھی معرکہ برپا ہوا ہے وہ حق و باطل کے درمیان ہوا ہے, دو حقوں کے درمیان, یعنی بین حقین کبھی کوئی معرکہ برپا نہیں ہوا. جب بھی معرکہ برپا ہوتا ہے ایک فریق ضرور باطل پہ ہوتا ہے, خواہ وہ اس کا اظہار کرے, اس کا اعتراف کرے یا اس کا انکار کرے. تو جب بھی معرکہ ہوا وہ حق و باطل کے درمیان ہوا, اور اسی کے ساتھ قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب معرکہ حق و باطل ہو تو باطل بہت دیر تک, زیادہ دیر تک حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ باطل کی مزاج میں بھاگنا ہے، فرار ہونا ہے. ان الباطل کان زہوقا. اچھا، اب یہاں یہ سوال پیدا، جیسے سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 میں ہے کہ ان الباطل کان زہوقا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو مارکے برپا ہیں، یہ اتنے طویل عرصے تک کیوں قائم رہتے ہیں، کیوں اتنی دیر تک چلتے ہیں؟ اس کا ایک ہی صحیح جواب ہے، جو انصاف والا جواب ہے، کہ یہ جو مارکے برپا ہوتے ہیں اور جو طویل عرصے تک جنگیں لڑی جاتی ہیں، یہ ان جنگوں میں دونوں فریق باطل کے ہوتے ہیں، حق پہ کوئی نہیں ہوتا، حق پہ کوئی نہیں ہوتا، دونوں فریقین باطل کے لیے لڑتے ہیں. اللہ کے نام کو سربلند کرنے کے لیے دونوں میں سے کوئی ایک تھی، جہاد کی نیت کسی ایک کی بھی نہیں ہوتی، اس لیے لڑائیاں لوگ لڑتے ہیں طویل عرصے تک، جس طریقے سے کہ ماضی قریب کی تاریخ اور حال ہمیں یہ بتاتا ہے. اس چیز کو آپ اچھی طرح جان لیں کہ حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان شراکت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حق کا اپنا ایک مزاج ہے اور باطل کا الگ مزاج ہے. اور اسی لیے جب یہ کہا گیا تو بالکل صحیح کہا گیا کہ حق لا شریک ہے اور باطل دوئی پرست. باطل کے اندر کئی چیزوں کو شامل کر لیا جاتا ہے، جبکہ حق میں صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ شرکت میان ہے، حق و باطل نہ کر سکو. اور اس چیز کو بھی اچھی طرح آپ جان لیں کہ جب بھی دو فریق ہوں، ان میں ایک ضرور حق پر ہونا چاہیے، بحثیت اس کے کہ اگر وہ جو اس معرکے سے وابستہ ہیں، جو لڑ رہے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اگر یہ معرکہ دیر تک چل رہا ہے تو سوائے اس کے اور کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے اس کا، کہ یہ جو معرکہ ہے دونوں کے درمیان، دونوں باطل کے لیے لڑ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی حق کے لیے نہیں لڑ رہا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اگلی آیت میں ولکل وجهة هو مولیها میں گزشتہ ہفتے چند اہم باتوں کو ہم نے بیان کیا تھا، اور وہیں اس چیز کو بھی ہم نے بیان کر دیا تھا کہ اگرچہ کل کا لفظ یہ ظاہری طور پر تو نکرہ ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد وہ خاص لوگ ہیں اور وہ مخصوص گروہ ہیں، وہ مخصوص جماعتیں ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ میں اللہ کا حکم ان گروہوں کے لیے نازل ہو رہا ہے جن کا مستقل الگ منہج اور الگ صنف اور الگ قبلہ ہے. اور یہ چیز کے لفظ نکرہ ہو اور اس کا معنی خاص ہو، اس طریقے پہ یہ لفظ کل ہے. اس کی مثال ہمیں قرآن میں بعض اور مقامات پر بھی ملتی ہے. سورہ مریم میں آیت نمبر 49 میں ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. اس سے مراد اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، اور یہ کل یہاں ہے نکرہ، لیکن یہ اس سے مراد اسحاق اور یعقوب ہیں، لیکن یعنی یہ نکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ نکرہ اس سے مراد خاص ہے. یہاں پر وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا اس چیز کو کہ تحویل قبلہ کی حکم کے نازل ہونے سے قبل مسلمان اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم ملا کہ فولی وجہک، اور مسلمانوں کو حکم ملا جمع کے صیغے سے کہ حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. اور یہ اب پھروں کو قبلے کی طرف پھیرنے کا حکم ان تمام آیات میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اور عربی زبان میں جمع کا کم از کم جو عدد ہوتا ہے وہ 3 ہوتا ہے. اس میں بھی بڑی ایک حکمت ہے. ارشاد فرمایا کہ نصارہ نے کہا کہ ہم مشرق کی طرف اپنا رخ پھیریں، اور یہود نے کہا کہ ہمارا تو بیت المقدس ہی ہے. ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اب تو تمہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ تم جس طرف چاہو اپنا رخ پھیر سکتے ہو، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. تو تمہارا اس وقت اپنے چہروں کو کسی بھی سمت کی طرف پھیر لینا یہ عمل تمہارا فی الحال اختیاری ہے. اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے, ڈھیل دی ہے, ہدایت نازل ہو چکی, اللہ کا حکم آ گیا کہ اب تم سب کے چہروں کا رخ حرم کعبہ کی طرف ہی ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بات کو مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے. تو فرمایا کہ اب تو تمہارے پاس اس چیز کا اختیار ہے کہ تم جس طرف چاہو منہ پھیر لو. اس لیے فرمایا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, ہر ایک کے لیے ایک جہا ہے, ایک سمت ہے, هُوَ مُوَلِّيهَا, جس کی طرف وہ پھیرتا ہے اپنا چہرہ. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں پھر نصیحت یہ دیتے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں والے راستے اور نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے کی کوشش کرو. اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم کرے, اپنے سر کو خم کرے. لیکن اس جملے پہ آپ غور کیجئے کہ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا, کہ اب تو تم اس چیز کے مختار ہو, تمہیں اختیار دیا گیا کہ تم جس طرف چاہو اپنے چہروں کو پھیرو. لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہارے پاس یہ اختیار نہیں رہے گا. تم جہاں کہیں بھی ہوگے, جس حال میں بھی ہوگے, اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا, اللہ تعالیٰ تم سب کو جس طرح چاہے گا, جہاں چاہے گا, جب چاہے گا اکٹھا کر کے لے آئے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم سے تمہارا یہ اختیار چھن جائے, اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم کوئی نیکی نہ کر سکو, توفیق ہی تم سے سلب کر لی جائے تمہارے شرک اور بدعت اور کبائر کی وجہ سے, اور تمہارے کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کی طرف سے, اس سے پہلے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا, اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر کسی کی ہمت و مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں وہ اس سے بغاوت کرے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, سورہ الحج کی آیت نمبر 66 میں یہی مضمون ہے, لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, یہاں پر ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, اور سورہ الحج میں ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُهُ, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ, سورہ بنی اسرائیل میں, اور سورہ واللیل میں کہا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, یہ ہر شخص کے عقیدہ و عمل کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص حق کا متلاشی ہے, خواہ وہ کسی بھی فرقے اور مذہب سے تعلق رکھتا, ہم دین کا لفظ کسی بھی دوسرے فرقے کے لیے استعمال نہیں کرتے, اور بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ دین اللہ کی نگاہ میں صرف اسلام ہے, اس لیے اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو فرقہ آپ کہہ سکتے ہیں, مذہب کہہ سکتے ہیں, مسلک کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا. تو دوسرے مذاہب اور مسالک اور طرق اور سبل, اگر ان پہ چلنے والے اور وہاں رہنے والے لوگ مجموعی طور پہ یا ان میں کا کوئی فرق حق کا متلاشی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے ضرور ہدایت سے نوازتے ہیں. اور یہ جو ہر ایک کے لیے جہا ہے, منسک ہے, شریعت ہے, منہج ہے, ارشاد فرما کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے, اور وہ حکمت یہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, وہی مضمون جو یہاں پہ آیت نمبر 148 میں ہے, یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ہے, یہاں 148 اور وہاں 48, اتفاق عدد کا بھی اور مضمون اور موضوع کا بھی. یہاں پر ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, اور وہاں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. اور ایسا تھا کسی زمانے میں، جیسا کہ دوسرے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین وانزل معہم الکتاب، تو ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولیکن، لیکن کیوں؟ فرمایا ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ تمہیں جو عقل دی ہے، جو علم دیا ہے، جو پیسہ دیا ہے، جو صحت و تندرستی دی ہے، جو اقتدار دیا ہے، جو نعمت بھی اللہ نے تم کو دی ہے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے کہ تم حق کو قبول کرتے ہو یا اس کو ٹھکراتے ہو، اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے ہو یا ہوائے نفس کے اس غلیظ راستے کو استعمال کرتے ہو جس پہ چل کے انسان کہیں کا نہیں رہتا. اور یہاں پہ پھر وہی جملہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں ہے، وہی جملہ سورہ مائدہ میں ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو. جس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی بھی نیکی کو حقیر اور ہلکا مت سمجھو. ولو ان تلقا اخاک بوجہ قلیل، اگر اپنے کسی مسلمان بھائی سے ہستا بستا حشاش بشاش اچھا چہرہ لے کر ملنا یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی معمولی نیکی نہ سمجھو. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اور گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کا حوالہ دیا تھا جس کا مضمون فاستبقوا الخیرات سے ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں. فاستبقوا الخیرات، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تمہیں اللہ اور اس کا رسول کیوں بلاتا ہے؟ تم سے کوئی مشقت والا کام نہیں لینا چاہتا، بلکہ تمہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بخش نعمت عطا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں کسی اور جگہ اور کسی اور کے ہاں کسی اور کے پاس نہیں مل سکتی. اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں حقیقی زندگی دینا چاہتے ہیں. جس زندگی کا تصور تمہارے ہاں ہے اس زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون والی زندگی وہاں ہے، اور اسی کی طرف اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلاتا ہے. سورہ حدید کی آیت نمبر 21 میں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں، اور سورہ مفسرین کی آیت نمبر 36 میں یہی مضامین ہیں. سورہ حدید میں ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، فاستبقوا، یہی ایک صیغہ ہے، سابقوا، تسابق یا تسابقوا، مسابقۃ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، تسابق، تسارع، تنافس، یہ سارے کے سارے فرمایا کہ یہ سب کا سب مضمون ایک ہی ہے، تسارع، تسابق، تنافس. اور سورہ آل عمران میں ہے سارعوا، سرعت سے بھاگو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیاں کمانے. اور سورہ مطففین میں ہے وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تو تسابق اور تسارع اور تنافس نیکیوں کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں ہونا چاہیے. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں اسی مضمون کو بیان کیا جب ارشاد فرمایا لا حسد الا فتنتین رجل آتاه اللہ القرآن یتلوه آناء اللیل وآناء النہار. حسد بمعنی رشد ہے، یہاں جائز نہیں ہے سوائے دو آدمیوں، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہے دن رات اس کو پڑھتا ہے اس سے رشد، اور حسد کرو کہ کاش میں بھی اس کی طرح کا ہو جاؤں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ورجل آتاه اللہ المال یمسکه آناء اللیل وآناء النہار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. تحویل قبلہ کے حکم کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 149 اور 150. یہاں پر آ کر تحویل قبلہ کی وہ بحث ختم ہو جاتی ہے. اس کا آغاز دوسرے ستارے کے بالکل آغاز سے ہوا تھا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ. اور جس جگہ سے تو نکلے, یعنی سفر کی حالت میں ہو یا اپنے گھر سے نکل کر کسی اور مقام کی طرف جانا ہو, یا ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی حالت ہو, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد حرام کی طرف اپنا منہ پھیر لو. یعنی نماز کا جب وقت ہو اور تم نماز پڑھنا چاہو تو تم اپنا رخ چہرہ اللہ کے اس گھر کی طرف پھیرو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور بے شک البتہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. اور جو لوگ اس حق سے منہ پھیرتے ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح جان لیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کر رہے ہو ان سے اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے. حجہ, یہ وہ جملہ ہے تو اسی تحویل قبلہ کے حکم میں اگلی آیت 150 میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تحویل قبلہ کے حکم پر یا شریعت کے کسی بھی حکم پر اپنے من کا خبث ظاہر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں, فرمایا کہ ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. اور اس آیت کے آغاز میں وہی جملہ ہے جو ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور پھر جمع کا صیغہ پوری امت کے لیے, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑا کرنے کا موقع, لوگوں کو تم سے حجت قائم کرنے کا موقع نہ ملے. اِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, مگر وہ لوگ کہ جو ان میں کے ظالم ہیں, جو مخالفت کر رہے ہیں وہ ظالم ہیں. حق کا انکار یہ سب سے بڑا ظلم ہے, اس لیے یہاں پر اس جرم کے لیے ظلم کا لفظ استعمال ہوا. اور جب اس قسم کے حالات ہوں تو فلا تخشوہم واخشوں, ان سے مت ڈرو صرف مجھ سے ڈرو. اور جب تم ان سے نہیں ڈرو گے صرف مجھ سے ڈرو گے تو ولی اتم نعمتی علیکم, میں تم پہ اپنی نعمت کا اتمام کر دوں گا. ولی اتم, اور کیوں ڈرو مجھ سے؟ تاکہ تم پر اتمام نعمت ہو جائے, جو تحویل قبلہ کی شکل میں ہوا اور پھر اس کی انتہا ہوئی. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تاکہ تمہیں ہدایت ملے. حج, یہ اسم ہے, حج یا حج حجن سے, یہ نصر ینصر کے باب سے ہو, دلیل میں غالب آنا, کسی پہ حجت قائم کرنا, قصد اور ارادہ کرنا اور زیارت کرنا. حج کو حج اس لیے کہتے ہیں کہ حج کا لغوی معنی ہے کسی مخصوص مقام کی زیارت کرنا, اس لیے حج کو حج کہتے ہیں اور حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں. تحویل قبلہ کا حکم چونکہ نہایت کی اہم واقعہ تھا, یعنی یہ وہ حکم تھا جس نے اس معاشرے میں اہل کتاب کو ہلا کے رکھ دیا. وہ قتل ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ حکم اس طریقے پہ نازل ہوگا کہ مسلمانوں کا قبلہ ہی الگ مستقل قبلہ بن جائے گا. اس لیے انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی, اور اس شدید مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالی نے بار بار تحویل قبلہ کے حکم میں اس چیز کو بیان کیا کہ تحویل قبلہ کا حکم ہو یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور حکم ہو, جب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں, ارشاد فرما کہ یہ وہ بدنصیب ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. اور چونکہ شدید مخالفت تھی اس لیے کبھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جاتی ہے اور کبھی مسلمانوں کو تسلی دی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ خود ان مخالفین اور ان معترضین کے تمام اعتراضات کا خود اللہ تعالیٰ براہ راست جواب دیتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، بلکہ بے وقوف وہ ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور ہم نے اس درس میں بتایا تھا کہ ان کمبختوں میں اگر ایک ہی صاحب عقل ہوتا تو اس بات کو وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرتا. تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ بے وقوف لوگ مسلمانوں پر اعتراض کریں گے کہ انہوں نے قبلہ کیوں تبدیل کر دیا. اور یہ آیت سب نے سنی، یہودیوں نے بھی سنی، نصارہ نے بھی سنی. اللہ تعالی الا یعلم من خلق، اللہ تعالی سے زیادہ کون مخلوق کی کمزوریوں سے اور مخلوق کے ہر عمل سے، مخلوق جو کچھ سوچتی ہے اس سے کون زیادہ واقف ہے. لیکن اس نے اس مخلوق کو بنایا، وہ خالق و مالک ہے. تو ہم نے اس وقت اس چیز کو بیان کیا تھا کہ ان میں اگر ایک بھی صاحب عقل ہوتا، وہ جو کہا گیا ہے سورہ ہود میں لوط علیہ السلام کا جملہ کہ الیس منکم رجل الرشید، ان میں ایک آدمی بھی صاحب عقل نہیں ہے؟ اگر ان میں ایک آدمی بھی عقل والا ہوتا تو وہ ان سے کہتا کہ خاموش ہو جاؤ. آیت نازل ہو گئی ہے، اللہ نے بے وقوف کہا ہے ان کو کہ جو اعتراض کریں. اب اگر ہم اعتراض کریں گے ہم تو بے وقوف ہو جائیں گے، لیکن چونکہ عقل نہیں تھی اس لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اعتراض کیا، اور یہ واقعی ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، ہم واقعی بے وقوف ہیں. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اللہ کا جواب آیا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، سوال میں ہدایت. پھر اعتراض کیا، پھر اللہ نے جواب دیا وكذلك جعلناكم امة وسطا، تم حسد میں مبتلا ہو اس امت سے، ہم نے اس امت کو ایسا نوازا کہ اس کو ہم نے عدل اور اعتدال والی امت بنایا، جو رہتی دنیا تک ہماری گواہی کو لوگوں پہ قائم کرے گی اور حشر کے میدان میں بھی گواہی دے گی. یہ دو مفہوم ہم نے بیان کیے تھے وہاں. اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس امت کا رؤوف الرحیم ہے، وہ بھی رؤوف الرحیم اور اس کا نبی بھی رؤوف الرحیم. اور پھر اس کے بعد قد نرى تقلب وجهك، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خطاب اور ان کی شان کی رفعت کا ذکر. تو اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چلا. امام القرطبی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان آیات میں تین مرتبہ اللہ تعالی نے فولی وجهك اور ولو وجوہکم اس چیز کو بیان کیا. ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ آیت نمبر 144 میں جو بیان کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سفر و حفر ہر حالت میں، سفر کی حالت ہو یا قیام کی حالت ہو، ہر امتی نماز کے دوران اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کرے. اور دوسری بات جو خرجتا کا لفظ استعمال ہوا، ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد حالت سفر ہے، کہ حالت سفر میں بھی انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ قبلے کی سمت کہاں ہے، کس طرف قبلہ ہے، بالکل ہی امکان نہ ہو قبلے کی سمت کا تعین مشکل ہے تو پھر فرمایا کہ تم جس طرف چاہو اپنا رخ پھیر سکتے ہو. لیکن بغیر تحقیق کے سفر میں بھی جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے ان کی نمازیں نہیں بن سکتی، انسان اپنی کوشش کرے. اور اس کے بعد اور تیسری بار جو ارشاد فرمایا خرجتا، تو فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے حجت قائم ہوگی ان لوگوں پر کہ جو اللہ تعالی کے اس فیصلے کو نہیں مانتے، اس فیصلے کا انکار کرتے ہیں. یہاں پر یہ جملہ جو ہم پڑھ رہے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو